ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खान पूरी .com की तरफ से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब अत्तहारा, बाब अत्तखल्ली इंदा क़ज़ा अल-हाजा, व बिस्सनद अल-मुत्तसिल मिन्ना इला अल-इमाम अल-हाफिज़ अबी दाऊद सुलेमान इब्न अल-अशअथ अस-सिजिस्तानी रहिमहुल्लाह तआला व नफ़अना बिउलूमिही क़ाल حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعده. وبه قال حدثنا مسدد بن مصرهد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكتاب كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا اسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. یہ حدیث پاک کی وہ کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کا وہ مجموعہ ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا. امام ابو داؤد کی پیدائش سن ہجری 203 کے اندر ہوئی ہے اور ان کی وفات سن ہجری 275 میں ہوئی، اور وہ سجستان جس کو شیستان کہتے تھے عربی میں، جب اس کو منتقل کرتے ہیں تو وہ جیم سے بدل دیتے ہیں دوسری سین کو، پہلے والی سین کو جو ہے تجستان کر دیا. وہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو حاصل کیا. درباب حدیث ان کا مقام بہت اونچا تھا، چنانچہ جو اہل فن ہیں وہ ان کی اس خوبی اور کمال کا اعتراف کرتے ہیں. موسیٰ ابن عیسیٰ، موسیٰ ابن ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کے اندر حدیث کے لیے اور آخرت کے اندر جنت کے لیے پیدا فرمایا. اور شیخ ابراہیم نہاروی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو داؤد کے لیے علم حدیث کو ایسا نرم کر دیا جیسے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوہے کو نرم کیا گیا تھا۔ تو علم حدیث میں آپ کا مقام بڑا اونچا تھا۔ آپ نے فرمایا خود ہی کہ میں نے 5000 احادیث میں سے انتخاب کر کے 4800 روایتیں اپنی اس کتاب سنن ابو داؤد کے اندر ترتیب کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ کہ سنن ابو داؤد ویسے حدیث کی کتابیں جو ترتیب دی جاتی ہیں وہ مختلف انداز سے ترتیب دی جاتی ہیں۔ احادیث کا مجموعہ اگر فقہی مسائل کی ترتیب کے اوپر مرتب کیا جائے تو اس کو سنن کہا جاتا ہے۔ یہ بھی سنن ہے، اس میں احکام کی احادیث کو جیسے کتب فقہ کے اندر مسائل کو مرتب کیا گیا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے کتاب الطہارت ہوتی ہے، پھر کتاب الصلاۃ، اصل تو کتاب الصلاۃ ہی ہے پہلے، چونکہ طہارت اس کا مقدمہ ہے اس لیے پہلے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پر اسی کو کتاب الطہارت سے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے۔ طہارت یہ مصدر ہے، باب نصرہ اور باب کرم سے آتا ہے۔ طہرہ یا تھورو یا تہورو یا تھورو، طہرن و تہورن و طہارتن، اور اس سے مراد پاکی حاصل کرنا، چاہے وہ پاکی جو ہے انل حدث ہو یا انل خبث ہو۔ حدث کہتے ہیں طہارت حکمیہ کو، یعنی شریعت نے جہاں نجاست حکمیہ کو، شریعت مطہرہ نے جس کو نجاست قرار دیا، جیسے کوئی آدمی پیشاب پاخانہ کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ ایسی حالت کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ دوبارہ وضو نہ کرے۔ یہ جو اس کو ناپاک قرار دیا گیا، اس کے جسم کے اوپر کوئی ظاہری ناپاکی نہیں ہے، حکمی اعتبار سے اس کو ناپاک قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے حضور نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو۔ اس نجاست حکمیہ کو جو ہے شریعت کی اصطلاح کے اندر حدث سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ ایک وہ نجاست حکمیہ جو نفس خالی وضو سے دور ہو جاتی، وضو میں 3 اعضاء کو دھویا جاتا ہے اور ایک عضو کا مسح کیا جاتا ہے، اور ایک وہ نجاست ہے جو پورے جسم کو دھونے سے دور ہوتی ہے۔ یہ نجاست گویا غلیظہ حدث اکبر کہا جاتا ہے، کسی کو احتلام ہو جائے تو۔ اور دوسری نجاست حقیقی نجاست، یعنی باقاعدہ ہم جس کو نجاست سے تعبیر کرتے ہیں، کسی کے کپڑے یا جسم کے اوپر پیشاب لگ گئی، پاخانہ لگ گیا، خون لگ گیا، تو یہ نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے۔ تو یہ اس کو جو ہے فقہ کی اصطلاح میں خبث سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کی طہارتوں کو اس کتاب میں بیان کریں گے، طہارت انیل حدث کو بھی اور طہارت انیل خبث کو بھی۔ ویسے طہارت ہی کا بیان شروع کیا ہے، لیکن چونکہ جو طہارت انیل حدث ہوتی ہے اس میں پہلے حدث کا وجود ہوتا ہے، یعنی پہلے پیشاب پاخانہ ہو پایا جائے، اس کے بعد ہی تو آدمی کا وضو ٹوٹے گا اور پھر وہ وضو کرے گا۔ تو یہاں گویا اس کی ترتیب جو ترتیب وقوعی انہوں نے اختیار کی ہے کہ پہلے جب کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے اسی سے شروعات کی ہے، اور اس کے آداب کو یہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلا باب، باب التخلی عند قضاء الحاجت، کہ قضاء حاجت کے وقت آدمی کا تنہائی اختیار کرنا، یعنی ایسی جگہ اس کو پیشاب یا پاخانہ کرنا چاہیے جہاں کوئی آدمی اس کے سطر کو دیکھ نہ سکے۔ تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہاں اس روایت کے اندر اس باب کے اندر دو روایتیں پیش کی ہیں۔ ایک تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب، جب جاتے تھے آپ قضاء حاجت کی جگہ کے اوپر، مذہب یا تو مصدر میمی ہے یعنی قضائے حاجت کے لیے جانا آپ کا جب ہوتا تھا، یا اس کو جو ہے وہ اس میں ظرف مراد لو، جو ہے قضائے حاجت کی جگہ پر جب تشریف لے جاتے تھے تو اب ادھر آپ دور جاتے تھے، اپنے آپ کو گویا دور کر لیتے تھے. اب وہ کتنی دوری ہے، کیونکہ اس کی اس روایت کے اندر کوئی وضاحت اور تصریح نہیں ہے، اسی لیے اس کی تو جو ہے اس کا اس کی وضاحت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت پیش کی. فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد البراز، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تھے، براز تو کہتے ہیں وسیع میدان کو، بروز کسی آدمی کا ظاہر ہونا نکلنا، اور بولو براز، براز بھی اسی پاخانے کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی کے جسم سے باہر آتا ہے. تو بہرحال یہاں چونکہ عام طور پر اس زمانے کے اندر جب بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں تھے، تو اس وقت لوگ ایسی میدانوں میں دور کی جگہوں میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے کسی جگہ تشریف لے جاتے تھے، ان طلقہ حتیٰ لا یراہ احد، آپ جو اتنا دور تشریف لے جاتے تھے کہ کوئی آدمی آپ کو دیکھ نہ سکے. بس یہ روایت لانے کا مقصد اگلی روایت میں جو ہے آیا ہے ابعد، کہ آپ دور تک جاتے تھے، کتنا دور جاتے تھے. ویسے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر آپ دو میل تک دوری، دو میل کی دوری اختیار کرتے تھے، لیکن یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر جو ہے وہ دوری اتنی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ نہ سکیں. اب یہاں پر دیکھیے آگے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ باب لائیں گے، باب الاستتارے عند الحاجت، یہاں تو باب التخلی عند قضاء الحاجت، وہ باب الاستتار اس کو بھی اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے کہ مثلا کوئی آدمی لوگوں کی موجودگی میں قضاء حاجت کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی شکل اختیار کرے کہ جس سے اس کا ستر چھپا رہے، یعنی پردہ کر لے، اور پردہ کر کے لوگوں کی موجودگی میں بھی قضاء حاجت کی جا سکتی ہے. اور وہ یہ جیسے کہ آج کل بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، یہاں کسی آدمی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوگی تو وہ کوئی دو میل دوری پر نہیں جائے گا، بلکہ یہیں جو ہے مدرسے کی عمارت کے اندر قضاء حاجت کے لیے جو الگ سے جگہ بنی ہوئی ہے بیت الخلاء کے نام سے، وہاں جاتا ہے. چونکہ اس کو اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ وہاں اگر جا کر کے جب وہ آدمی اپنی حاجت پوری کرے گا تو کوئی اس کے سطر کو دیکھ نہیں سکے گا، تو اسی شکل کو بیان کرنے کے لیے آگے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا باب قائم کیا ہے، باب الاستتار. تو ویسے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو قائم کیا ہے یہ دونوں میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، تضاد سا معلوم ہوتا ہے. تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جس زمانے میں بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں تھے، اس زمانے میں یہ طریقہ تھا، عام طور پر جو ہے اہل عرب دور کی جگہ میں قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، اور اس وقت ان کا ایک مزاج ایسا تھا کہ وہ اپنے گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے کو مناسب نہیں سمجھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس میں آپ پر تہمت لگائی گئی ہے، جس کو حدیث عفق سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا ہے کہ ہمارے قدیم عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے گھروں کے پاس بیت الخلاء بنانے کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ دور قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر جو ہے تہذیب نے جو ہے نیا رخ اختیار کیا، تو وہ گھروں کے قریب، یعنی گھر کے اندر تو نہیں باہر، اس کے قریب بیت الخلاء بنانے شروع کیے گئے، اور اب تو گھر کے اندر بنتے ہیں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ گھر کے اندر بنے ہوئے جو ہے وہ بیت الخلاء کو پسند نہیں فرماتے تھے، انہوں نے حسن الفتاوی میں اس کے اوپر غیر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. خیر، تو بہرحال یہاں دونوں طریقے ہیں، مقصود یہ ہے کہ قضاء حاجت کرتے ہوئے آدمی کے سطر کو کوئی دیکھ نہ سکے، ایسی شکل اختیار کرنی چاہیے. تو یہ ایک ادب ہے قضاء حاجت کے آداب میں سے، کہ قضاء حاجت کے لیے ایسا انداز اختیار کیا جائے، ایسی شکل جو ہے اختیار کی جائے جس میں قضاء حاجت کرتے وقت اس کے سطر کو کوئی اجنبی آدمی دیکھ نہ سکے. تو یہ اس باب کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے قضاء حاجت کے ان آداب میں سے پہلا ادب بیان کیا ہے اس, اور یہ آگے اسی طرح کچھ آداب آگے والے ابواب کے اندر انہوں نے ذکر کیے ہیں. تو بہرحال یہ کتاب الطہارت ہے جس میں وہ پاکی کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں, اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر 4800 روایتیں درج کی ہیں. چنانچہ انہی کا مقولہ ہے اہل کوفہ کے نام جو خط انہوں نے لکھا تھا, اس میں انہوں نے خود ہی ان کو بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں حاصل کی, ان میں سے انتخاب کر کے چن کر کے ان میں سے 4800 روایتوں کو اپنی اس کتاب سنن ابو داؤد کے اندر میں نے درج کیا ہے, اور ان 4800 کا بھی خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 ارشادات ہیں. یکفی الانسان لدینہ من اربعۃ احادیث, وہ فرماتے ہیں اس میں اس خط میں کہ انسان کو دیندار بننے کے لیے جو ہے ان احادیث کے مجموعے میں سے 4 حدیثیں کافی. یہ بھی ان حضرات محدثین کا بڑا احسان ہے, انہوں نے گویا اتنے بڑے بڑے بڑی بڑی مقدار میں احادیث حاصل کر کے ان میں سے انتخاب کر کے جو احادیث احکام سے تعلق رکھتی تھی ان کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہمارے لیے تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے, پھر ان کا بھی خلاصہ ذکر کر دیا تاکہ اور زیادہ آسانی ہو. یہ نظرات کا وہ احسان ہے اور امت کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا ہے. چنانچہ انہوں امام ابو داؤد نے اہل کوفہ کو لکھے ہوئے خط میں فرمایا کہ یکفی الانسان لدینہ منہا اربعۃ احادیث, آدمی کے دیندار بننے کے لیے اس 4800 میں سے بھی جو ہے یا 500,000 کے ذخیرے میں سے 4 حدیثیں کافی ہیں, اور وہ 4 میں پہلی جو ہے انما الاعمال بالنیات, دوسری جو ہے وہ من حسن اسلام مرے ترکہ لا یعنی, تیسری جو ہے لا یکون المرء مومنا حتی یرضا لاخیہ ما یرضا لنفسہ, اور چوتھی الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. یہ کل 4 حدیث, اور امام حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے امام داؤد کے اس گویا ارشاد کو جو ہے اپنی کتاب میں نقل کرتے ہوئے ان کو ان کے کافی ہونے کی توجیہ گویا وضاحت کرتے ہوئے توجیہ اس کے سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبادات کی درستگی کے لیے گویا پہلی حدیث یعنی نمر اعمال بالنیات کافی ہے, اور معاملات کی درستگی کے لیے الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات, اور جو ہے آدمی کو اپنے اوقات کو زندگی کے اوقات کو صحیح طریقے سے گویا گزارنے اور وصول کرنے کے لیے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اور معاشرت کی درستگی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس میں یہ ارشاد جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے ذکر کیا اصولی گویا حیثیت انداز اصولی حیثیت رکھتا ہے. اسی ایک ارشاد کو آدمی اپنے مد نظر رکھے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, تو انشاءاللہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. بہرحال یہ احادیث کے ذخیرے ہیں, اور اس کے جو حضرات محدثین نے ترتیب دیا ہے یہ حدیث کی تدوین کے جو کئی ادوار گزرے ہیں ان میں سے تیسرے دور کے اندر یہ سیاستہ مدون کی گئی ہے, اور ان میں وہ ان حضرات نے صرف مرفوع احادیثی کو لیا ہے اپنی کتابوں میں, موقوف اور مقتوع یعنی صحابہ اور تابعین کے اقوال کو اس میں ذکر نہیں کیا. تو سنن ابو داؤد بھی چونکہ اسی زمانے میں مدون ترتیب دی گئی تھی اس کا بھی یہی انداز ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان کتابوں سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کر.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض الجلال والاكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ويستشقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غیر ضالین ولا مدلین سلما لأولیائک و حربا لأعدائک نحب بحبک من احبک ونوادی بعداوتک من خالفک من خلقک اللهم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من احبك ونوادی بعداوتک من خالفک من خلقی اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے اور تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر آپ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما ہمارے عزیز اور اقارب کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ اور مشائق کی مغفرت فرما ہمارے دوست اور احباب محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما اے اللہ تمام مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے اے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے ہم سب سے راضی ہو جا ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اللہ ہماری اولادوں اور تمام طلبہ کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اللہ ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ہمارے تمام ماتحتوں کو اور ہم کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے تیرے خلیل نے تجھ سے دعا کی تھی رب یعنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ہم بھی تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اور ہماری اولاد ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی آپ نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، اللہ ہمیں اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کے ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما، اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری پوری حفاظت فرما کر، اے اللہ جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے احباب میں اور اعزا میں ملنے والوں میں بہت سے لوگ مدتوں سے اے اللہ بستر مرض پر پڑے ہوئے ہیں، بہت سے اے اللہ سحر کی وجہ سے پریشان ہیں، پورے پورے گھرانے اور مدتوں سے ایسی پریشانی کا شکار ہیں کہ ان کا جینا دوبھر ہو گیا ہے، اللہ ان سب کو ان مصیبتوں سے نکال دے، آصف اور سحر کے اثرات سے ان کو نجات عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس کو کوئی اس مصیبت سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کی نکاح کی صورتیں پیدا فرما، اللہ جن کے نکاح تو ہو چکے لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اللہ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کی علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما، اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما، اس کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن، آفات و بلیات و مکارے سے اس کی پوری پوری حفاظت فرما، اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو تو اپنی طرف سے، ہماری طرف سے اپنی شان شان بہترین بدلہ عطا فرما. اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کا اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، اور جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملنی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ تو نے جو صلاحیتیں، جو قوا، جو نعمتیں، جو اسباب و وسائل ہمیں عطا فرمائے، ان سب کو تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے. اللہ آج تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کلام کا یہ مجموعہ اے اللہ جو شروع کیا گیا ہے، اے اللہ علم حدیث کی برکات سے ان تمام طلبہ کو مالا مال فرما، اور اس کو پڑھنے کے جو آداب، حقوق و حدود ہیں اس کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو تو اپنے دین و علم دین کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما. اللہ ان کو مفتاح للخیر اور مغلاق للشر بنا. ان سے ان کے اساتذہ، ان کے والدین اور مربیوں نے جو اچھی اچھی توقعات قائم کی ہیں، اللہ ان سب کو اس سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود اور اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا کا طائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحم
الراحمين. یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.